الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ سوالات کی جو مجلس ہوتی ہے اس کے اندر ایک سوال یہ آیا تھا کہ ہماری برادری، ہماری سوسائٹی کے وہ افراد جن کا تعلق کسی دوسرے مسلک یا کسی دوسرے مذہب سے ہے، اگر ان کے پاس کوئی خوشی یا غم کا موقع آتا ہے، بالخصوص ان کے پاس کوئی غم کا موقع آتا ہے، ان کے پاس کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا ہم کو ان کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ جن ساتھیوں نے یہ سوال کیا تھا وہ پہلے نماز پڑھ کے آ چکے تھے، پھر انہوں نے سوال کیا تھا. تو اس کا جو جواب ہے، اس جواب میں تفصیل ہے، تین پہلوؤں سے تفصیل ہے، اور اس کا جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اسی لیے خیال آیا کہ آج کی اس نشست کا موضوع اسی بات کو بنا لیا جائے، اسی بات کو ذکر کر دیا جائے آج کی نشست میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے بن گئے تھے آپس میں، اور میری امت میں 73 فرقے بنیں گے. 72 یعنی 70 کے اوپر 2 72، اور 73 یعنی 70 کے اوپر 3 73. یہ فرما کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اپنے عقیدے کی وجہ سے، اور ایک جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا تھا کہ وہ ایک کون سا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں، تو میرا اور میرے صحابہ کا راستہ وہ ہدایت اور نجات اور جنت کا راستہ، جو اس سے ہٹ گیا وہ گمراہی کا اور وہ جہنم کا راستہ. یہ حدیث انتہائی واضح ہے، بہت واضح ہے، لیکن معاشرے کے اندر پائی جانے والی مذہبی جو کمزوریاں ہیں ذہنوں میں، اس کی وجہ سے بعض باتیں ہمارے ذہن میں ایسی پرورش پاتی ہیں اور ایسی پختہ ہو جاتی ہیں کہ ہم کو ان باتوں کے دین کے خلاف ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اگر ان پہ بات کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو اختلاف والی بات ہو رہی، یہ تو فرقہ واریت والی بات ہو رہی، اس طرف ذہن جانے لگتا ہے. تو سب سے پہلے یہ حدیث سنانے کا منشا یہ تھا کہ اس حدیث کی روح سے جن عقائد، اعمال، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق اور سیاسیات پر کوئی ہوگا فرد یا جماعت، وہ ہدایت والا، اور جو نہیں ہوگا وہ ہدایت والا نہیں. تو یہ جو ما انا علیہ و اصحابی کا لفظ ہے، اس سے پھر ایک بہت کامن ٹرم وجود میں آئی جس کو ہم اہل سنہ والجماعہ بولتے ہیں. اہل سنہ سنت والے، یعنی ما انا علیہ والے، جس پر میں، یعنی اللہ کے نبی کی ذات ہے. وہ اصحابی، صحابہ والے، یعنی والجماع، جماعت صحابہ والے. تو اہل سنہ والجماع کا مطلب یہ ہوا کہ اصول کی حد تک، عقائد کے، عبادات و معاملات، معاشرت و اخلاق کے اصول کی حد تک، جن کے اخلاق، جن کی عبادات، جن کے عقائد وہ صحابہ اور نبی والے ہیں، یہ مطلب ہوا اہل سنہ والجماع. اب جو اس میں ایک بات کو، دو بات کو، 8-10 باتوں کو لے کر کے اختلاف کرتے ہیں، تو اب وہ اہل سنہ سے خارج ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، وہ اس کے دائرے سے، اس کے سرکل سے باہر ہو جاتے ہیں. یہ بنیادی بات عرض کرنے کے بعد اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اہل سنہ کے علاوہ دوسرے جو فرقے پائے جاتے ہیں الگ الگ ناموں سے، وہ فرقے ایک مسائل کے اعتبار سے ہوتے اور ایک عقائد کے اعتبار سے ہوتے. جیسے آپ کو یہ بات سن کے ذہن میں آئے گا کہ کیا بات کی جا رہی ہے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی، یا بات کی جا رہی ہے دیوبندی، بریلوی، شیعی وغیرہ، سنی، شیعی، دیوبندی، بریلی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، سلفی وغیرہ، ان کی بات کی جا رہی ہے. یہی اسی کو ذہن میں رکھ کے آپ بات سنیں، وہ یہ ہے کہ جو فرقے بنتے ہیں, کبھی تو فرقہ بنتا ہے عقیدے کی بنیاد پہ اور کبھی فرقہ بنتا ہے مسئلے کی بنیاد پہ. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے مثال کے طور پہ کہ نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے. جب آپ تکبیر تحریمہ کر رہے ہوں تو اس وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ عقیدہ نہیں ہے. فاتحہ, سورہ فاتحہ ہر رکعت میں امام کے پیچھے پڑھنا ہے یا نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے, عقیدہ نہیں ہے. آمین زور سے بولنا ہے, آہستہ بولنا ہے, یہ مسئلہ ہے, عقیدہ نہیں ہے. فاتحہ دے سکتے نہیں دے سکتے, یہ مسئلہ ہے, عقیدہ نہیں ہے. بعض اعتبار سے مسئلہ ہے, بعض اعتبار سے عقیدہ ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام والا مسئلہ. لیکن فاتحہ دینے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ مسئلے سے تعلق رکھتا ہے, عقیدے سے نہیں. تو یہ مسائل ہیں, ان کو لے کر کے اگر کوئی جماعت الگ ہوتی ہے اہل السنہ سے تو وہ مسائل کی وجہ سے الگ ہونے والے لوگ مسلک کہلاتے ہیں, مذہب یا فرقہ نہیں. ایک اہم بات کہ ایک ہوتا ہے فرقہ جو عقیدے کی بنیاد پہ بننے والی چیز ہوتی, اور ایک ہوتا ہے مسلک جو مسئلے کی بنیاد پہ بننے والا فرقہ یا الگ کیٹیگری جو بن جاتی ہے, جماعت طبقہ بن جاتا ہے, وہ الگ ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں مسلک. مسلکوں کا اختلاف شریعت میں برا نہیں ہے. مسلکوں کا اختلاف دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے, مسلکوں کا اختلاف دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور صحیح دلائل کی بنیاد پہ ہوتا ہے, اور وہ اختلاف کو صحابہ کے دور سے پسند کیا جاتا ہے, اس کی برائی نہیں کی جاتی مسلک کے اختلاف کی. جیسے یہ جو ہے نا, حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی, یہ مسالک کا اختلاف ہے. حنفی ہونا, شافعی ہونا, حنفی کے لیے کوئی تیسرے برے, تین باقی تین برے نہیں ہیں, باقی تین کے لیے ہم برے نہیں ہیں, ہم خراب نہیں ہیں, بدعقیدہ یا بدعمل نہیں ہیں, سب اہل حق میں آتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے عقیدے کی بنیاد پہ اپنے راستے کو اور اپنے دین کو جدا کرنا. اس کے کئی ساری مثالیں ہیں, میں چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ کی ذات کے لیے بعض خاص صفات ہیں جو اللہ کے لیے ہیں, کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتے. اگر کسی اور میں وہ صفات مانیں گے تو شرک ہو جائے گا. غیب کا جاننا اللہ کی صفت ہے. قرآن شریف کہتا ہے اللہ کے سوا کون غیب کو جانتا ہے, زمین و آسمان میں غیب کی بات کو اللہ کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا, یہ قرآن کا کئی جگہوں پر دعویٰ ہے. تو غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہوا. اب اگر یہ علم کسی ولی میں, کسی شہید میں, کسی نبی میں مانا جائے گا کہ وہ بھی غیب کا علم رکھنے والے تھے, تو یہ عقیدے سے تعلق رکھنے والی بات کو لے کر اختلاف ہوا. تو اب یوں سمجھ لیجئے, اب علم غیب کا جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ لوگ اہل سنت سے خارج ہوئے, کیونکہ صحابہ کا اور نبی علیہ السلام کا عقیدہ علم غیب والا نہیں تھا. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ علم غیب صرف اللہ کو حاصل ہے, کسی اور کو نہیں. اب جو یہ بولے گا کہ علم غیب اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی ہے, تو وہ اہل سنت سے عقیدے کی وجہ سے باہر نکلنے والا ہوا. اس عقیدے کی حد تک ہر جگہ ہونا, ہر چیز کو دیکھنا, ہر بات کو سننا, جس کو ایک خاص اس کے بھی نام حاضر و ناظر ہونا, یہ اللہ کی خصوصیت ہے. بندوں کی یا مخلوق کی ہو ہی نہیں سکتی, ممکن نہیں ہے. ہر جگہ ہونا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی مخلوق بشمول انبیاء کے نہیں ہو سکتے. ہر چیز کو سننا نہیں ہو سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بعض دفعہ صحابہ آہستہ بولتے تھے تو ان کو ریپیٹ کرنا پڑتا تھا, تو سامنے بیٹھ کے بولنے پہ بھی بعض دفعہ ریپیٹ کرنا پڑتا تھا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ دور سے بھی سن لیتے ہیں, تو کتنی بڑی بدعقیدگی ہو گئی. تو ہر چیز کا سننے کی قابلیت صرف اللہ میں ہے. سمیع ان کی ذات ہے, انسان نہیں ہے, مخلوق نہیں ہے, حقیقی معنی کے اعتبار سے پورے کمپلیٹلی جامعیت کے ساتھ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی اور نئے نبی آنے والے نہیں ہیں. تو ختم نبوت کا عقیدہ ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے, عقیدہ ہے. اب اگر کوئی اس کو نہ مانے, وہ یوں بولے کہ بھئی کوئی دوسرا نبی بھی آ سکتا ہے یا آتا رہتا ہے یا آنے والا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی نیا نبی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پرانے ہوئے نا, حضور سے پہلے کے ہوئے, تو ان کے علاوہ اب اگر کوئی نبوت کے, ختم نبوت کے دعوے کے خلاف جا کر کے یہ دعویٰ عقیدہ رکھتا ہے, تو وہ اس عقیدے کی حد تک اہل سنت سے خارج ہوا. اس کی وجہ سے, اس کی حد تک نہیں, اس کی وجہ سے وہ اہل سنت سے خارج ہوا, اسے باہر ہو گیا. قرآن پاک اپنی اصلی شکل میں جیسے اللہ نے اتارا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر, ان تمام حروف کے ساتھ, ان تمام نقطوں کے ساتھ, ان تمام شوشوں کے ساتھ, نقطے تو خیر بعد میں لگے ہیں, تفصیل کے لیے عرض کیا جا رہا ہے,
جس کے ساتھ وہ اترا تھا, یعنی جیسے وہ اترا تھا ایز اٹ از, وہ آج تک موجود ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا. یہ عقیدہ ہے. اب اگر کوئی بولے نہیں قرآن میں تحریف ہوئی, کوئی بولے نہیں قرآن محفوظ نہیں ہے, کوئی بولے کہ قرآن کو بکری کھا گئی تھی, یا روایت کرنے والے راویوں نے خیانت سے کام لیا تھا وغیرہ وغیرہ, چھپا لیا تھا سارا قرآن امت کو نہیں دیا, بولتے ہیں ایسا لوگ, تو ایسا بولنے والے قرآن کی حفاظت کا جو عقیدہ ہے, مسئلہ تو نہیں ہے نا, عقیدہ ہے وہ, عمل کرنے کی چیز تھوڑی ہے, عقیدہ رکھنے والی چیز ہے, تو وہ جو عقیدہ رکھیں گے وہ اس عقیدے کی وجہ سے اہل سنت سے خارج ہوں گے. یہ جو عقیدے کی بنیاد پہ لوگ الگ ہوتے ہیں اور جماعت بناتے ہیں, یہ کہلاتے ہیں فرقہ, ان کو کہتے ہیں فرقہ. یہ جو فرقہ ہوتا ہے کبھی یہ صرف گمراہ ہوتا ہے اور کبھی یہ کافر بھی ہوتا ہے. جو الگ ہوتے ہیں جن مسائل کو, عقائد کو لے کر کے, ان عقیدوں کا تعلق کبھی صرف گمراہی سے ہوتا ہے اور کبھی اس کا تعلق کفر اور شرک سے ہوتا ہے, جو گمراہی سے بہت آگے کا لیول ہے, ضلالت کی جو حد ہے, جو انتہا ہے وہ ہے کفر, اور کبھی وہ شرک ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ میں شرک ہو جاتا جو آٹومیٹک کفر کہلاتا, یعنی کفر ہو یا شرک ہو دونوں صورتوں میں بندہ مسلمان تو رہتا نہیں. تو جو فرقے ایسے ہیں کہ ان کے عقائد میں کفریہ باتیں پائی جاتی ہیں, ان کے عقائد میں شرکیہ باتیں پائی جاتی ہیں, ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی قرآن نے, اسلام نے اجازت نہیں دی. ہمارے جب یہ بولا جاتا ہے کہ فلاں فرقے کے اوپر, اس کے افراد پر نماز جنازہ نہیں پڑھنا ہے, تو ہمارے ذہنوں میں مسلم عام طور پہ, چونکہ علم نہیں ہے تفصیلات کا, اس لیے یہ ذہنوں میں آتا ہے عام لوگوں کے کہ بھائی وہ نماز پڑھتے ہیں, وہ روزہ رکھتے ہیں, وہ زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ حج کرتے ہیں, وہ با اللہ کو ایک مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو مانتے ہیں, صحابہ کی باتوں کو اچھا سمجھتے ہیں, تو پھر وہ کیسے کافر ہو گئے؟ وہ ان کی جو اچھائیاں ہیں نا, اس کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے. یہاں پر اس پوائنٹ پہ آ کے ہم کو ایک اصول سمجھنا اور ذہن میں رکھنا ہے, مسلمان ہونے کے لیے تمام تر قطعیات اور یقینی باتوں کا, جو یقینی ذریعے سے پہنچے ہیں, تمام باتوں کا ماننا ضروری ہے, اور کافر ہونے کے لیے ان تمام میں سے ہزار میں سے ایک کا انکار بھی کافی ہے. مان لیجئے دنیا کا کوئی علامہ وقت اور مفتی, بہت بڑا مفتی شیخ الاسلام ہو, وہ اپنی جگہ شیخ الاسلام ہونے کے ساتھ خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ فرضی مثال کے طور پہ کسی بت کو سجدہ کر دے, کیا بولیں گے؟ 70 سال کی زندگی ساری کی ساری کچرے میں چلی جائے گی, اسلامی زندگی, اس ایک حرکت کی وجہ سے. تو اس سے یہ آپ کو, ہم کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ اسلام کا مطلب ہے 100% صحیح ہونا, 100% صحیح ہونا, عقیدے پورے کے پورے صحیح ہونا, اس کے اندر ایک بھی شرکی عقیدہ نہیں رہنا, ایک بھی کفری عقیدہ نہیں رہنا, یہ اس کا مطلب ہے. اب یہ جو بات بولی گئی تھی کہ جن عقائد, جن فرقوں کے عقیدوں میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو کفریہ ہیں, ایک بات ہی کیوں نہ ہو, شرکیہ ہیں چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو, وہ اس عقیدے کی وجہ سے, اس شرکی عقیدے کی وجہ سے, کفری عقیدے کی وجہ سے وہ مسلمان ظاہری طور پہ نہیں کہلائے جا سکتے, مسئلے کی اور فتوے کی روح سے نہیں کہلائے جا سکتے. دل کا حال تو چیر کے نہیں دیکھا جا سکتا, دیکھو کہ کیا اندر اسلام ہے کفر ہے. اسلام نے مدار کس پہ رکھا؟ ظاہر پہ رکھا ہوا ہے, اور ظاہر وہ عقیدوں کی وجہ سے ظاہر ہوگا, ان کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں, ان کے بیانات میں جو باتیں ملتی ہیں, وہ لوگوں کو جو باتیں سناتے اور عقیدے بتاتے ہیں, ان کی وجہ سے فیصلہ ہوگا کہ وہ کس طرح کے عقیدے ہیں, صحیح ہیں یا غلط ہیں. اگر وہ کفریہ ہیں تو پھر ان کے کفر کا فتویٰ لگے گا, اگر وہ شرکیہ ہیں تو ان کے شرک مشرک ہونے کا فتویٰ لگے گا, اور ان کو یہ بولیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. یہاں تک بات میرے خیال میں ہے کہ واضح ہے. اب دوسری بات, جو لوگ ایسے عقیدے والے ہوتے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی. عبداللہ بن ابی بن سلول ایک بہت بڑا منافق گزرا ہے, رئیس المنافقین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا, مدینے میں, اصل میں یہودی تھا, آپ کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مسلمان ہوا, اور مسلمان ظاہری طور پہ ہوا, اندر سے پورا مسلمانوں اور اسلام کے خلاف رہا زندگی بھر. جب اس کا, جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ, وہ سچے پکے مخلص مسلمان تھے, ایمان والے تھے, صاحب ایمان صحابی تھے وہ, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ وہ ان کے باپ کا, عبداللہ بن ابی بن سلول کا, وہ جنازہ پڑھائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے کرتے کا دامن پکڑ لیا, یا رسول اللہ نہیں, یہ کتنا بڑا دشمن اسلام تھا. اب یہاں حضرت عمر کی ذات کو لے کر کے لوگ سوالات کرتے ہیں, اللہ کا رسول ایک کام کرنا چاہ رہا ہے یا روک رہا ہے, یہ الگ موضوع ہے, اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ بھی. جس پہ ہم جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ان کے بیٹے کے فرمائش پہ آگے جا رہے ہیں، حضرت عمر نے روک لیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جذبے سے جا رہے وہ امت پر شفقت کا جذبہ ہے، اور اس وقت تک ممانعت منع نہیں ہوا تھا کہ کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، منع نہیں ہوا تھا، تو آپ پڑھنے جا رہے تھے. حضرت عمر حوالہ دے رہے تھے اس کی اسلام دشمنی کا، تو آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے، میں اس وقت تک نماز پڑھوں گا جب تک کہ مجھے منع نہیں کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، اگر تم 70 دفعہ ان کی مغفرت کی دعا مانگو گے تب بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی. نماز جنازہ میں دعا ہے، مغفرت ہے، تکبیر ہوتی ہے، ثنا ہوتی ہے، درود شریف، پھر دعا، نہ رکو نہ سجدہ، تو اس کے اندر نماز جنازہ کی حقیقت دعائے مغفرت. نماز جنازہ کی حقیقت کیا ہے؟ مغفرت کی دعا ہے، جو مر گیا اس کی مغفرت کی دعا ہے. تو اب نماز جنازہ پڑھنا یعنی دعائے مغفرت کرنا، تو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں 70 دفعہ بھی پڑھو گے ان کی مغفرت نہیں ہوگی. اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہے نا کہ معاف نہیں کروں گا، نماز مت پڑھو یہ تو حکم نہیں دیا، تو شفقت کی وجہ سے پھر بھی گئے. اور فرمایا اگر 70 سے زیادہ پڑھنے پہ، 70 سے زیادہ مرتبہ نماز جنازہ پڑھنے سے اس کی مغفرت ہوتی، میں پڑھ دیتا. رئیس المنافقین کے لیے، اس وقت کے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے لیے، شفقت کی وجہ سے یہ حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاملہ فرمایا. جب آپ نے نماز جنازہ پڑھ لی پھر حکم آیا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، آپ کبھی ان کی نماز جنازہ کافروں کی نہیں پڑھنا، ان کی قبر پہ کبھی مت کھڑے ہونا. ولا تقم علی قبری، سورہ توبہ میں ہے یہ آیتیں، پارے 10 کے آخر میں آپ کو مل جائیں گی. وہاں سے پھر مسئلہ نکلا ہے یہ کہ جن کے عقائد کفریہ ہوں گے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی، جن کے عقائد شرکیہ ہوں گے چاہے ایک ہو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی. اب ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کو، ہمارے پڑوس میں وہ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ رہتے ہیں، ہماری خوشی اور غم میں وہ شریک ہوتے ہیں، ہم کیسے ان کی خوشی اور غم میں شریک نہیں ہوں؟ ہمارے لیے بڑا مشکل اور ٹف ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں میں ہم ان کا ساتھ نہ دیں، ہاتھ چھوڑ دیں ان کا. دو چیزیں ہیں، ان کے ساتھ میں ہمارا جو کنیکشن ہے، ہمارا جو بیہیویئر ہے، ہمارا جو تعلق ہے، اس تعلق کی کئی نوعیتیں ہیں. ایک تعلق موالات والا ہوتا، موالات، دل کا تعلق، دلی تعلق، کہ ان کی چیزیں اچھی دکھنا، ان کی ذات اچھی دکھنا، ان کا مذہب اچھا دکھنا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. موالات کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ کو کسی غیر مذہب کا مذہب، کسی غیر مذہبی شخص کا مذہبی حیثیت سے پسند آنا انتہائی بری بات ہے، اور آہستہ آہستہ آدمی کو یہ اس مذہب کا بنا دیتی ہے، یعنی ایسے آدمی کے حسن خاتمہ کی طرف سے اندیشہ رہتا ہے ہمیشہ، یہ بڑی فکر کی بات ہوتی ہے. دوسرا تعلق ہوتا ہے مدارات کا، ظاہر داری کا، خوش اخلاقی سے پیش آ جانا موقع پر. تیسرا تعلق ہوتا ہے مواسات کا، غم خاری کا، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ان کی ضرورت پوری کر دینا، کسی مصیبت میں وہ پھنسے ہوئے ہیں ان کو آپ نکال سکتے ہیں نکال دینا، مالی ضرورت ان کو پیش آ گئی مال کے ذریعے سے ان کا تعاون کر دینا، یہ مواسات ہے. وہ بیمار ہو گئے تو مزاج پرسی کے لیے چلے جانا، یہ چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ مشرک ہوں، یہ مواسات ہے، یہ بھی جائز ہے. موالات یعنی دلی تعلق، یہ جائز نہیں ہے. مدارات، ظاہر داری، خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ جائز ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں. مواسات کی یعنی غم خاری کی، اس کی بے شمار مثالیں ہیں. معاملات کی، معاملات یعنی لین دین، بزنس کا لین دین ہے، اس کی بھی اجازت ہے، سوائے ان کافروں سے جن سے مسلمانوں کی راست جنگ جاری ہے، وہ آپس میں معاملات نہیں کر سکتے، بالخصوص ان چیزوں کا جو جنگ میں یوز ہوتی ہیں. تفصیل ہے بہرحال. تو معاملات کی بھی اوور آل اجازت ہے. تو یہ جو تعلقات ہیں، یہ جو کریکشنز ہیں، ان تعلقات کو سمجھنا ہے کہ ہمارا نماز جنازہ پڑھنا کس میں آتا ہے. نماز جنازہ کا پڑھنا موالات میں آتا ہے، یعنی آپ اس کے لیے گویا دعائے مغفرت کر رہے ہو، آپ اللہ سے یہ بول رہے ہو کہ اللہ اس مشرک کو معاف کر دیجئے، آپ یہ بول رہے ہو کہ اللہ اس کافر کو معاف کر دیجئے. حق تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک کبھی، ہی یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے، مشرک کبھی، اس کی معافی کبھی نہیں ہوگی، کافر کی معافی کبھی نہیں ہوگی. وما ہم بخارجین من النار، جہنم سے کبھی نکلیں گے ہی نہیں. تو اب اس کا تعلق ڈائریکٹ موالات سے ہو گیا، اس بنیاد پہ اس کی اجازت نہیں دی جاتی. رہ گیا یہ کہ اس قسم کے مسائل کا بیان کرنا، بہت دنوں سے خیال آ رہا تھا کہ اس کو بیان کیا جائے، کہ عام طور سے لوگوں کو وہ یوٹیوب کے کلپس دیکھ کر کے بڑا علماء سے بدگمانی ہو گئی ہے، مولوی برادری سے بڑی بدگمانی ہو گئی ہے، اسلامی اسکالر سے جو اہل حق ہیں ان سے، کہ بھائی ان کے یہ لوگ اختلافی باتیں بہت کرتے ہیں، ان کے پاس فرقہ واریت بڑی پائی جاتی ہے، انشاءاللہ آئندہ نشستوں کے اندر موقع رہا توفیق ہوئی تو اس بارے میں عرض کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.